السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 58-59. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بلا شبہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں یہ کہ ادا کرو تم امانت ان کے اہل کو، اور جب فیصلہ کرو تم درمیان لوگوں کے تو فیصلہ کرو ساتھ انصاف کے. بلا شبہ اللہ بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے سننے والا دیکھنے والا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ سورہ نساء میں بہت اہم اہم احکامات آئے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہم نے شروع میں دیکھا کہ خواتین کے تعلق سے، مرد اور عورت کے تعلق سے، ہسبینڈ وائف کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے سارے اہم احکامات گزر چکے ہیں. نکاح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ولی کی اجازت کے ساتھ ہو، یہ تمام باتیں ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہاں پر امانتوں کی بات آ رہی ہے. جیسے کہ شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ نساء میں ایک سوسائٹی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، کیسے آرگنائز کرنا ہے، کیسے بلڈ کرنا ہے، یعنی ایک معاشرے کی تنظیم کیسے کی جا سکتی ہے، ایک منظم معاشرہ، ایک صالح معاشرہ، ایک صالح سوسائٹی کس طرح قائم کی جا سکتی ہے، اس کے اصول دیے گئے ہیں سورہ نساء میں الحمدللہ. تو سب سے پہلی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو. سب سے پہلے تو ہم امانت کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی عام لفظ استعمال نہیں فرمایا. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یا مرکم، تمہیں حکم دیتا ہے. یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ان تؤدوا الامانات، ادا کر دو امانتیں. الہ کس کی طرف؟ اہلیہ، جو اس کے اہل ہیں، جو یا تو اس کے حقدار ہیں یا جس کی وہ امانت ہے یا جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. تو امانت ہے کیا اصل میں؟ امانت امن سے نکلا ہے. یہ لفظ قرآن کریم میں آپ کو بہت دفعہ مل جائے گا. ایمان بھی اسی سے ہے. امینہ کے معنی ہوتے ہیں مطمئن ہونا، امنہ امنن، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، مائل ہونا. الامنت اطمینان، دل کا سکون. امانت ہر ایک پر بھروسہ کرنے والا. اور الامنت کہا جاتا ہے معتمد علیہ، جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف بھروسہ کیا گیا ہے. ایمان امن سے ہے. امانت الایمان، مان لینا، تصدیق کر لینا. تو امانت اور اس کی جمع امانات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو یا تمہارے اندر امانت ہے تو تم کیا کرو گے؟ دیانت داری ہے تمہارے اندر اگر، تو تم جس کی جو چیز ہے یا جو جس چیز جس کا عہدے کا اہل ہے، تم وہ عہدہ اس کے حوالے کر دو گے. ہم مختصر مفسرین کی تشریح ہم دیکھیں گے، جو کہ انہوں نے قرآن، سنت اور صحابہ کرام کی رائے کی روشنی میں رکھی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اجتماعی زندگی کے نظم و فلاح کے لیے جو اصل اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جس بات کا حقدار ہو، اہم بات ہے یاد رکھیں، جو جس بات کا حقدار ہو اس کے حق کا اعتراف کرو، اور جو چیز جسے ملنی چاہیے وہ اس کے حوالے کر دو. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہاں پر سورہ نساء میں وراثت کے احکام بتائے گئے تھے. یعنی وارث کا حق ہو، جو بھی وارث ہے اس کا حق تم اسے ادا کر دو. وارث کے حق میں کٹوتی نہ کرو، اس کا حق نہ مارو، اس کے حق کو غصب نہ کرو، کسی پر زبردستی تم کسی کے مال کی وارث نہ بن بیٹھو. پھر یتیم کا مال ہو، چاہے قرض دار کا قرض ہو، امانت رکھنے والے کی امانت ہو، اہلیت رکھنے والے کے لیے منصب اور عہدہ ہو، کوئی چیز ہو اور کوئی صورت ہو، لیکن جو جس کا حق ہے اور جو جس کا اہل ہے وہ اسے ملنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ یہاں پر اجتماعی لیول کی بات کی جا رہی ہے، اجتماعی لیول کی بھی اور انفرادی لیول کی بھی. اگر بحیثیت انفرادی یعنی انڈیویجولس کی اگر ہم اس کو لیں تو ہم اور آپ، میں اور آپ، ہم کہیں نہ کہیں امانت دار ہیں، یعنی ہم کو کسی کی امانتیں ہمارے سپرد کی ہوئی ہیں اور وہ امانتیں ہم کو ادا کرنی ہیں. کوئی کسی کی بہن ہے، کوئی کسی کی بیٹی ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی ماں ہے. تو بطور یہ بحیثیت یہ رشتے، ہم میں سے ہر ایک دراصل مسئول ہے، ہم سے ہمارے پاس رکھی ہوئی امانتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں اس کی بہت زیادہ اہمیت آتی ہے کہ امانت ایکچولی ہے کیا، ہمارے پاس کیا کیا چیزیں امانت ہے. یہ بھی دیکھ لیجئے ایک نظر، آپ ہمارے پاس ہماری صحت امانت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ تندرست مومن زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بہ نسبت کمزور مومن کے. رسول اکرم فرمایا کہ تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے ہر چیز کا حق ہے. جب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما رات بھر کھڑے رہ کر نماز میں تلاوت قرآن کرتے تھے اور دن بھر روزے رکھتے تھے، تو ان کے والد نے آ کر شکایت کی، تو رسول اکرم نے اس وقت فرمایا کہ اے عبداللہ، تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے. تو لہٰذا اپنی ذات، ہماری صحت وہ امانت ہے، ہمارا ٹیلنٹ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی ذہنی جسمانی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی صلاحیتیں ہم کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ سب ہمارے پاس امانت ہیں. ان صلاحیتوں کو، اس ٹیلنٹ کو ہمیں صحیح راستے میں لگانا ہے. تیسری چیز مال، ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارے بچے ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا وقت ہمارے پاس امانت ہے، یہ سب امانت ہے میرے پاس، ہمارے پاس، آپ کے پاس، اور ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن. پھر یہ سوچیے کہ امانت کا اپوزٹ کیا ہے. امانت کا اپوزٹ خیانت ہے. یہ بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس امانت میں کہاں کہاں خیانت ہو سکتی ہے، کہاں کہاں پاسبلٹیز ہیں. راز بھی امانت ہے، ڈیوٹی وہ بھی امانت ہے. آپ بحیثیت بیوی، ماں، بہن، بیٹی، بہو، پڑوسی، ہر حیثیت میں آپ کس نے کسی مسئولیت کے تحت آتے ہیں، یعنی آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ ذمہ دار ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کو وہ امانتیں ادا کرنی ہے، کسی کا آپ پر حق بنتا ہے. اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی کیا تھی، یعنی نبوت سے پہلے بھی مشرکین مکہ آپ کو کس نام سے جانتے تھے اور کس نام سے پکارتے تھے؟ امین، صادق. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امانت دار تھے، کیسے امین تھے کہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا. کیا کبھی ہمارا لقب پڑ سکتا ہے امین، امانت دار؟ ایون کسی نے اگر مجلس میں ہم سے بات کی اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو عام لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہتا، لہٰذا اس کی بات بھی ہمارے پاس امانت ہو گئی، اس کا راز بھی ہمارے پاس امانت ہو گیا. تو راز ہے جو امانت ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے پاس امانت ہو سکتی ہیں. اور اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو جو اس کے اہل ہیں. اس کے قرآن کریم میں یہ مضمون کئی جگہ ارشاد ہوا ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، 27 آیت. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور تم جانتے ہو. سوچیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہیں اور جو اللہ اس کے رسول کے تحت ہم پر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم سے سوال ہو جائے گا، باس پرس ہوگی. ایک اور جگہ سورہ انفال میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 58 آیت میں، ان اللہ لا یحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو ان سب باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ امانت ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیرہ میں، جب آپ لوگوں نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہوگی، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں نے ضرور پڑھی ہوگی، ہم میں سے ہر ایک نے پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. ہمارے صحابہ وہ ہیروز ہیں ہمارے، اصل میں جن کے اسوے پر ہمیں چلنا ہے، سچے ہیرو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ جھوٹ موٹ کے ہیرو نہیں. تو صحابہ کرام میں کسی کا لقب تھا امین الامت. آپ کو یاد ہے کسی میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کون تھے وہ صحابی امین الامت کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے؟ ایکچولی وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے جن کو امین الامت کا لقب دیا گیا. اس کا بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈیلیگیشن آیا تھا، کوئی وفد آیا تھا عیسائیوں کا. جب ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور کہا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کسی شخص کو بھیج دیجیے، اپنے آدمی کو، ہم اس کے ہاتھوں جزیہ بھجوا دیں گے. تب رسول اکرم نے فرمایا کہ تھوڑا انتظار کرو، میں تمہارے ذمہ ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اس امت کا امین ہے. یعنی آپ نے اتنا بڑا لقب، اتنا بڑا آنر دیا ان کو، یعنی اتنے امانت دار تھے وہ عبیدہ بن جرح. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ سناتے کہ جس وقت رسول اکرم نے یہ کہا اور میں سوچنے لگا کہ وہ کون ہو سکتا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ میں ہوں، تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اونچا اٹھ کر بیٹھنے لگا تاکہ رسول اکرم کی نظر مجھ پر پڑے. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ادھر سے ابو عبیدہ بن جرح آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے اس امت کا امین، اور آپ کو امین الامت کا لقب ملا. ماشاءاللہ، آپ سوچیں کتنی امانت دار ہوں گے ابو عبیدہ بن جرح. جس وقت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت خراب تھی آخری وقت میں، جب آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اس وقت انہوں نے وہی کہا کہ اگر ابھی ابو عبیدہ بن جرح ہوتے تو مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، انہیں کو خلیفہ بنا دیا جاتا تھا، اتنے زیادہ وہ ایماندار تھے. آپ سوچیں. تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک اس کے راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب کیا تو خطبے میں فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. ابن حبان کی روایت ہے، کتاب الایمان 194. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ کے راوی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت ادا کرو، اور جس نے تم سے خیانت کی ہے اس سے خیانت نہ کرو. دیکھیں کتنی اچھی تعلیم دی گئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہم دیں گے، لیکن نہیں. رسول اکرم کے فرمایا کہ اگر سامنے والا تم سے خیانت کرتا بھی ہے تو تم کیا کرو، تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، خولہ انصاری رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں اس حدیث کو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، اور ہم کو جو بھی امانتیں ہمارے ذمے ہیں یا ہمارے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اہل امانت کے سپرد کرنے والا بنائے. آمین. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت وہ کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے کوئی بات کہے اور پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے. یعنی اتنی معمولی سی بات کو بھی امانت کہا گیا. اور یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جعفر رضی اللہ عنہ کو قریب بلایا، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور آہستہ سے ایک بات فرمائی جس کو میں کسی سے بیان نہ کروں گا. یعنی جب جعفر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ نے آہستہ سے کوئی بات کہی آپ کو، اس کا مطلب یہ امانت ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی کسی سے بیان نہیں کروں گا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابہ ایسے تھے. پھر یہ بھی ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، حالانکہ گو کہ اس کا کچھ محدثین کہتے کہ اس کی کچھ روایت ضعیف ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانہ. اللہم طہر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانہ. کہ اے اللہ تعالیٰ، یعنی آخر کا جو جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو، یعنی اس کو بھی خیانت سے بچے، یعنی میں اپنی آنکھوں سے بھی خیانت نہ کر سکوں، ادھر ادھر نہ دیکھ سکوں. ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یعنی مبارک رحمہ اللہ جو تھے، یعنی عبداللہ کے والد، کہا جاتا ہے کہ یہ جاب کی تلاش میں تھے تو کسی جو اس باغ کا مالک تھا ایک شخص، اس نے لوگوں کو تلاش کیا کہ کوئی اس باغ کے لیے کوئی رکھوالا مل جائے، اچھا امانت دار پرسن. تو وہ سرچ کرتے رہے تو ان کو مبارک رحمہ اللہ مل گئے. انہوں نے باغ میں ان کو رکھوالی کے لیے رکھ لیا. کہا جاتا ہے کہ ایک دن یہ مالک باغ میں پہنچے اور سوچا کہ یہاں کا پھل کھاتے ہیں، تو انہوں نے مبارک رحم اللہ سے کہا کہ ذرا پھل توڑ لانا اور اچھا میٹھا والا دیکھ کر لانا. اب وہ گئے، انہوں نے پھل لے کر آئے تو وہ بہت ہی کھٹا تھا. ایک بار گئے، دوسری بار منگائے مالک نے کہ اچھا پھل لے کر آؤ، لیکن تین دفعہ بھی یا دو دفعہ بھی ایسے ہی ہوا کہ پھل کھٹا ہی آیا. تو انہوں نے کہا، مالک نے کہا، باغ کے مالک نے، کہ تم کیسے رکھوالے ہو کہ تم روزانہ یہاں درختوں کی رکھوالی کرتے ہو، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کون سے پھل میٹھے اور کون سے کھٹے ہیں؟ تو آپ دیکھیں ان کا جواب کیا تھا. انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، نہ کہ پھلوں کے چکھنے کے لیے. میں نے ابھی تک کوئی یہاں کا پھل نہیں چکھا. تو مالک بہت ہی حیران رکھا کہ کیا تم نے یہاں کا کوئی پھل نہیں چکھا، کبھی تم کھاتے نہیں ہو؟ کہا کہ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ میں باغ کی رکھوالی کے لیے یہاں پر تھا، مجھے پھلوں کو چکھنے اور کھانے کی رکھوالی پر نہیں رکھا گیا. سبحان اللہ، دیکھیں ایسے امانت دار لوگ بھی گزرے ہیں. اور پھر انہیں کے بیٹے عبداللہ ابن مبارک تھے، جو بہت ہی مشہور ہوئے محدث تھے، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے امانت کے تعلق سے، کہ ان اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، سورہ احزاب آیت نمبر 72، کہ بے شک ہم نے اس امانت کو زمین اور آسمان کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، بس انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اس کو اٹھا لیا، یعنی وہ زمین آسمان پہاڑ اس کو نہیں اٹھا سکتے، وہ اس کی ہیبت کو جانتے تھے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور بے شک انسان ظلوماً جہولا، بہت اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والا اور لا علم اور جاہل ہے مطلب۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ بھی ہمارے اوپر امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پہلے پہاڑوں اور آسمان اور زمین کے سامنے پیش کیا، ان سب نے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے اس کو اٹھانے سے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ میرے اور آپ کے پاس یہ امانت ہے، تو ہم نے اس امانت کا حق کتنا ادا کیا، یا ہم کیسے ادا کرنے والے ہیں، یا کیسے ادا کرنے کی ہم نے پلاننگ کی ہے۔ تو یہ جو امانت ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اگر دیکھا جائے تو، یعنی آج کی جو آیت ہے ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ امانت کیا ہے۔ یہ آپ کا ووٹ دینے کا حق بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کس کو چن کر لا رہے ہیں، اگر آپ کے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ووٹ دیں، ووٹنگ کریں، کس کو چنیں گے آپ، تو آپ جب چنتے ہیں تو آپ کو بہت دیکھ دکھا کر چننا پڑے گا ایسے شخص کو، یعنی جس کو جو اس عہدے کے لیے ڈیزرو کرتا ہو، جو اس عہدے کے لیے اہل ہو۔ آپ نے دیکھو گے کہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اسی لیے ایک تفسیر میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ اس جملے کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اس کو اس کی امانت ادا کر دو، یعنی پرسن اے نے آپ کو امانت دیا آپ اس پرسن بی کو نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو پرسن اے کو ہی دینا پڑے گا۔ دوسرا مطلب امانت کا یہ ہے کہ عہدے ذمہ داریاں ہیں، یعنی حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب انہی کے حوالے کرو جو ان عہدوں کے ذمہ دار ہیں، جو ان عہدوں کے اہل ہیں، نا اہل بے ایمان بددیانت اور راشی قسم کے لوگوں کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ پورے ماحول کو بگاڑ دیں گے۔ اور یہاں پر مسلمانوں سے اجتماعی خطاب ہے، کیونکہ بدکار لوگوں کی حکومت سے ساری قوم کی اخلاقی حالت بگڑ سکتی ہے اور پوری قوم تباہ و برباد ہو سکتی ہے، یہ ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مطلب یہاں پر اس آیت کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو حقوق بھی تمہارے ذمے ہوں، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے، سب کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرو، ان کو اس کا حق دو، اور یہ کسی بھی سوسائٹی کے استحکام کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کے بنیادوں کے لیے یہ چیز لازم و ملزم ہے کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ جب لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے زمین پر، اسی سے فساد پھیلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کو امانتیں لوگوں کے ان کے سپرد کر دینی چاہیے جو کہ اہل ہیں اس کے، اور اسپیشلی ذمہ دارانہ عہدے۔ اگر آپ کسی ادارے کے، یعنی آپ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، آپ سے ووٹ مانگا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی دینی ادارہ ہو، چاہے وہ دنیاوی ادارہ ہو، اگر آپ کو چننے کے لیے کہا جا رہا ہے آپ صحیح لوگوں کو چنیں۔ اور آپ دیکھیں بگاڑ کہاں پیدا ہوتا ہے، کہ جو بھی کسی بھی ادارے کے، جیسے چاہے وہ دینی ادارے ہی کیوں نہ ہو، آج ہم دینی اداروں کا بھی حال دیکھتے ہیں کہ بس الرحمٰن والحفیظ والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جو بھی کسی ادارے کے کوئی بھی انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، جو اس کے فاؤنڈرز ہوتے ہیں، جس درد سے، جس تکلیف اور مشقت سے انہوں نے اس کو قائم کیا ہوتا ہے، اس ادارے کو، وہ درد جو محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کو اپنے خون سے سینچا ہو، دوسرے لوگ نہیں محسوس کر سکتے۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشنز میں آگے چلتے چلتے آگے آنے کے بعد ایسا حال ہوتا ہے کہ پہچان پر عہدے ملنے لگتے ہیں، پہچان کی وجہ سے لوگوں کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے وہ ہیں، وہ اپنے علاقے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک اسٹیٹ کے کوئی ہیں وہ اسٹیٹ والوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ صرف دنیاوی سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ دینی جو ادارے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی محنت نہیں کرتا ان چیزوں کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ایک طرح سے ان کی بنیاد رکھنے کے لیے۔ جتنے بھی فاؤنڈرز ہیں آپ دیکھیں، جو خون پسینے سے انہوں نے سینچا تھا، جو انہوں نے آرگنائزیشنز بنائی، وہ خون پسینہ بات کے آنے والے نہیں لگاتے ہیں، ان کو تو بنا بنا ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے، لہٰذا اس میں آرام سے جو چاہے ادھر ادھر رد و بدل کرتے رہتے ہیں، اور جو صحیح اس کے، جو اس منصب کے جو صحیح اہل لوگ ہیں ان کو نہیں دی جاتی۔ پھر چاہے وہ آپ جاب کی ہی بات لے لیں، آپ دیکھیں جابس کے لیے بھی آج کل کہتے ہیں کہ جب تک کنیکشنز نہ ہو کام نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم دنیاوی لیول پر اس کی بات کرتے ہیں کہ چاہے وہ پولیٹکس ہو، چاہے وہ کوئی جاب کے لیے ادارہ ہو، کوئی آفس ہو، اسکول ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ کنیکشنز چاہیے ہم کو. تو سیم اسی طرح آج کل دینی آرگنائزیشنز کا حال ہو گیا ہے کہ وہاں پر بھی کنیکشنز چاہیے. آپ کے جتنے کنیکشنز ہوں گے اتنا آپ اونچے عہدے پر چڑھتے چلے جائیں گے. تو یہاں بہت ہی قابل غور نقطہ اور پوائنٹ ہے، ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کے سپرد کی جائے امانتیں، چاہے وہ اسکول کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی دینی ادارہ ہو، چاہے وہ گھر ہی کیوں نہ ہو، گھر میں بھی آپ سربراہ ہیں. اور کبھی سوچیں آپ، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، آپ کے پاس بچے ہیں، آپ کے سارے بچے، آپ ان بچوں میں ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے. ایک کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اونچا بنا دیا، ایک کو بہت کم تر سمجھتے ہیں، اس کو ہمیشہ مارتے رہتے ہیں یا ہمیشہ اس کو ہی باتیں سناتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. آپ کے اوپر ایک امانت ہے، یہ آپ کو سارے بچوں کے ساتھ عدل کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ فلاں سے ہماری سفارش کر دیجیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن ہے جو قابل ہے، جو اس عہدے کے قابل ہے، ایلیجیبل ہے اس کے لیے، ہر طرح سے پرفیکٹ ہے، لیکن ساتھ میں آپ کے کوئی رشتے دار بھی آ جاتے ہیں اور وہ آپ سے پیچھے سے ریکویسٹ کر دے کہ ذرا ہمارا بھی خیال رکھنا، رشتے داری کا خیال رکھا جائے، تو اب کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ آپ کو رشتے داری کا خیال آ جاتا ہے، اور پھر کیا، وہ جو اہل شخص تھا، جو قابل تھا، اس کو نہیں رکھ کر آپ اپنے رشتے دار کو رکھ لیتے ہیں. اور یہی چیز ہوئی کہ آپ نے امانت میں خیانت کی. پھر اللہ نہ کرے ہم کرنے والے بنے ایسا، یعنی آپ کے ذمے کوئی ایسا کام آتا ہے یا آپ کسی ایسے اس پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو بھی مناسب ہیں، جو عہدے ہیں، تو وہ اہل لوگوں کو دیں، نہ کہ ایسے ہی اپنے جان پہچان والوں کو. اسی سے پھر کیا ہوتا ہے، فساد رونما ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنایا جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپورٹ کی جائے، امانت کہلاتی ہے. یہ آپ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جس پر انسان کو امین بنایا جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپورٹ کی جائے، تو وہ امانت کہلاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ہے خاندان کے سربراہ، بڑے ہیں سمجھے، کوئی کسی خاندان کی پھوپھی ہیں سمجھے، اب وہ پھوپھی ہیں گھر میں، جو والد اور والدہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کہیں باہر جا رہے ہیں ایک مہینے کے لیے، اب ہم اس گھر میں آپ کو ایک مہینے کے لیے ہماری جگہ آپ کو ہم ذمہ دار بناتے ہیں. اب وہ چلے گئے اپنے گھر سے، اور گھر میں جنہوں نے، جس کو انہوں نے ذمہ دار بنایا تھا، اب اگر وہ کچھ کرتے ہیں کمی بیشی، کہ انہوں نے کوئی کمی زیادہ دی، تو انہوں نے کیا کیا، امانت میں خیانت. تو آپ کو جب امین بنایا جا رہا ہے، آپ کو جب کوئی کام سونپا جا رہا ہے، ذمہ داری دی جا رہی ہے آپ کو کسی کام کی، انتظام کی، تو یہ آپ کے ذمہ امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ امانتیں بغیر کسی کمی اور بغیر کسی ٹال مٹول کے کیا کریں، پوری کی پوری ادا کر دیں. اس میں عہدوں کی امانت، اموال کی یعنی مالوں کی امانت، بھید اور رازوں کی امانت، اور وہ تمام معاملات، وہ تمام احکامات کی امانت جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو بہرحال فقہ کہتے کہ جس کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، چونکہ امانت کی حفاظت کیے بغیر اس کو واپس ادا کرنا ممکن نہیں، اسی لیے حفاظت واجب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ الا اہلیہ، اس کے مالک کی طرف اس کو لوٹا دو. اس بات میں، اس بات کی دلیل ہے کہ امانت صرف اسی شخص کو لوٹائی جائے اور ادا کی جائے جو اس کا مالک ہے، اسے اس کو آپ نہ پکڑا دیں. تو بہرحال یہاں پر امانت کی بات کی گئی ہے، تو کوشش کریں کہ ہم امانتیں اہل امانت کے سپرد کریں، جو جس عہدے کا حقدار ہے، جو اس کے لیے صحیح قابل شخص ہے، اسی کو عہدہ دیا جائے. رشتہ داری، جان پہچان، دوستی کی وجہ سے عہدے نہیں دیے جاتے، ورنہ وہاں خیانت ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی اہم آیت تھی، اور ہم کو اسی طرح سے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اگر ہمارے ذمہ کہیں کوئی بات آتی ہے. تو کیا بات کہی گئی یہاں پر کہ اہل امانت کے سپرد کر دو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جس کا اہل ہے، چاہے وہ کسی گھر میں سربراہ کی حیثیت سے اہل ہو، اچھے فیصلے کرنے کا اہل ہو، چاہے مال کسی کے پاس آپ رکھوائیں تو وہ امانت دار ہو، یا کوئی عہدے پر آپ کسی کو بٹھانا چاہ رہے، کوئی کرسی پر آپ کسی کو بٹھانا چاہ رہے، تو وہ اس کا اہل ہونا چاہیے. آپ خود بتائیے بھلا کہ اگر ایک پرسن ہے جس کو بریانی بہت اچھی بنانی آتی ہے، اور ایک پرسن ہے جس کو قورمہ بہت اچھا بنانا آتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ آج کل یہ ساری پرانی ڈشز ہو گئی ہیں، اب تو نئی ڈشز تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، کہ بٹر چکن اور چکن چلی اور چکن منچورین، جو بھی آپ ایکس وائی زیڈ لے لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو پسند ہو وہ سمجھ لیں. ایک پرسن ہے جس کو چکن کے آئٹمس بہت اچھے بنانا آتے ہوں، اور ایک پرسن ہے جس کو بریانی بہت اچھی بنانی آتی ہوں. اب اگر آپ کو ذمہ داری دی جائے کہ ٹھیک ہے ابھی ون ڈش پارٹی ہے، آپ سب کو تقسیم کریں کھانے کہ کون کیا کیا لائے گا. اب آپ نے ایسا کیا کہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز میں محنت زیادہ لگتی ہے، اور یہ میری رشتے دار ہیں، یہ میری بہن ہے، یہ میری پڑوسن ہے، یہ میری دوست ہے، تو اس میں چونکہ محنت زیادہ لگتی ہے تو میں یہ اس کو نہیں دوں گی ذمہ داری، حالانکہ وہ بہت اچھی بنا سکتی ہے بریانی، لیکن بریانی بنانے میں محنت بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں بریانی کسی تھرڈ پرسن کو دے دیتی ہوں اور یہ اس کو چکن دے دیتی ہوں بنانے کے لیے۔ اب جس کو بریانی اچھی بنانی آتی تھی اور اس کو اپنے چکن دے دیا بنانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے یہ عدل بدل کر دیا تو کیا ہوا، آپ نے امانت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے کسی غیر اہل کو دے دیا، ادھر وہ بریانی بھی بگڑے گی اور ادھر وہ قورمہ یا چکن جو بھی ہے وہ بھی بگڑ جائے گا۔ اگر آپ ایسا کرتے کہ جس کو جو چیز اچھی بنانی آتی اسی کو دیتے تو دونوں چیزیں اپنی جگہ اچھی بنتی تھی۔ تو اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ کتنی معمولی معمولی باتوں میں ہم کو امانت کا خیال رکھنا ہے کہ جو جس کا اہل ہو اس کو وہی عہدہ دیا جائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم جو مستشرقین تھے، مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں نان مسلم اسکالرز جو ریسرچ کر کے اسلام کے بارے میں کوئی بات لکھے، ٹھیک ہے، ریسرچ کر کے، عام طور پر لکھنے والے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، ریسرچ کر کے کوئی اسلام کے بارے میں بات لکھے۔ تو مستشرقین نے اسلام کے بارے میں بہت کتابیں لکھیں، اس میں کچھ لوگ تعصب پسند بھی تھے جنہوں نے اسلام کی تصویر بگاڑنے کی کوشش کی، اور کچھ لوگوں نے حقیقت حال بھی بیان کی ماشاءاللہ۔ تو بہرحال مستشرقین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا اور وہ حیران ہے کہ 23 سال کے عرصے میں اتنا کامیاب انقلاب کیسے آیا۔ تو انہوں نے اس کا جو ریزن، وہ تو الگ الگ ریزن دیتے رہتے ہیں وہ لوگ، اور ہم جانتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال تھی، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے جو تجزیہ کیا، انہوں نے جو ریسرچ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریسرچ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حکمت تھی، آپ کی دانائی تھی کہ آپ نے صحیح لوگوں کو، اہل لوگوں کو ان کا منصب دیا، یعنی آپ جانتے تھے کہ کون سپہ سالار بن سکتا ہے، آپ جانتے تھے کہ کون کس شہر کا گورنر بن سکتا ہے، آپ جانتے تھے کہ بازار کا امیر کس کو بنایا جائے، آپ جانتے تھے کہ اس دفعہ حج کا قافلہ جو جانے والا ہے اس کا امیر کس کو بنایا جائے، یعنی آپ نے صحیح اہل لوگوں کے ذمے ذمہ داریاں سونپی، ان کو اس صحیح عہدوں پر رکھا، تو آپ کا مشن 23 سال کے عرصے میں کامیاب ہو گیا۔ اور ماشاءاللہ اس کے بعد بھی صحابہ کرام آپ دیکھیں کہ کیسے کامیابی کے دور سے گزرتے رہے، الحمدللہ کئی سو سالوں تک صحابہ مسلسل، یعنی صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کامیاب ہوتے رہے الحمدللہ۔ تو جب تک آپ صحیح اہل لوگوں کے سپرد امانتیں کرتے رہیں گے، دیتے رہیں گے عہدے، تو کام صحیح ہوگا اور کامیابی آپ کے قدم چمے گی۔ لیکن جیسے ہی پہچان کی بات آ جاتی ہے اور نہ اہل لوگ پھر چنے جاتے ہیں، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اور واقعی میں بات صحیح ہے، آج حال یہی ہو رہا ہے، جو جس عہدے کا اہل ہے، جو جس ذمہ داری کا اہل ہے، اس کو وہ منصب نہیں سونپا جاتا، قابل لوگوں کو ہمیشہ پیچھے کر دیا جاتا ہے، اور جو نااہل لوگ ہیں اور جاہل لوگ ہیں ان کو زیادہ تر سامنے لایا جاتا ہے، جن کے اندر کوئی دور اندیشی نہیں، کوئی حکمت نہیں ہوتی۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر جو آج ہو رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ تو بہرحال امانت اہل امانت کے سپرد کر دو، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اسی آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ چاہے آپ کے بچوں کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور لوگ ہوں، آپ سب کو جو بھی تقسیم کریں گے برابر تقسیم کریں گے۔ تو عدل کیا ہے؟ یہ ایکچولی برابر کرنا۔ اور عدل یہ کیسی کوالٹی ہے، اگر کوئی یہ عدل کرتا ہے تو سمجھے زمین پر امن و امان قائم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اتنی بہترین یہ کوالٹی ہے عدل کرنا۔ تو یعنی کہ چونکہ اجتماعی لیول کی بات آ رہی ہے، کیونکہ امانتیں بھی اہل امانت کے سپرد کرنی ہے، عہدے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ایک ملک کو آپ کو منظم کرنا ہے، ایک نئی حکومت، ایک نئی اسلامی ریاست کی داغ بیل لانی ہے، بنیاد پڑنی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کن خطوط پر معاشرہ استوار کیا جا رہا ہے، یعنی وہ کیا چیزیں تھیں جس کے اوپر اس سوسائٹی کو بلڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ اس قدر مستحکم، اس قدر مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو کوئی ہلا نہیں سکا 1000 سال تک بھی۔ تو یہ عدل کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس قدر ایسا نہ کر دے کہ تم انصاف سے کام نہ لو۔ تو بہرحال کسی قوم کی دشمنی کے وقت بھی ہم کو عدل سے کام لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ دشمن سے دشمنی کے وقت تمہارا عدل جو ہے ڈاواڈول ہو جائے اور وہ اس پر تم عمل نہ کر سکو، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ جس پر وہ تعمیر ہو سکتی ہے وہ ہے عدل۔ تو عدل اصل میں ہے کیا؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عزوجل کے دائیں نور کے ممبروں میں ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اگر چاہے معاملہ ان کے گھر والوں ہی کا کیوں نہ ہو، ایک طرف ان کے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، اور ایک طرف کوئی مجرم ہو یا کوئی اور کٹہرے میں کھڑا ہو، تو وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ چاہے وہ اس فیصلے کی زد یعنی اس کا نقصان ان کے قریبی رشتہ داروں پر کیوں نہ آتا ہو. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے. اور ایک بہت مشہور حدیث ہے جو آپ لوگوں نے یقیناً سن رکھی ہوگی لیکن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ یاد تازہ ہو جائے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. اور یہ ایسا دن ہوگا جب اور کسی جگہ کوئی سایہ نہ ہوگا, کوئی شیڈ نہیں ہوگا. اس میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام گنوائے, سب سے پہلا امام عادل, یعنی ایسا حکمراں جو عادل ہو, عدل والا ہو. سیکنڈ, یعنی ایک تو پہلے سب سے پہلے انصاف کرنے والے حاکم کا ذکر آ گیا. دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی, سبحان اللہ, یعنی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بیٹوں کو یہ توفیق دے کے ان کا دل بھی مسجد میں اٹکا رہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اچھے ہمارے بچے رکھے. الحمدللہ ہم سبھی جانتے کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے, الحمدللہ جو بھی ہمارے آج کی ینگ جنریشن ہے, وہ ہم سے بہت زیادہ اچھے ہیں. بہت وسعت نظری ہے ان کے اندر, بہت ذہن کھلا ہے ان کا الحمدللہ. وہ لاگ لپیٹ سے پاک ہیں اور بہت ساری برائیوں سے الحمدللہ وہ بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ نوجوان جس کا, یعنی وہ جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی, جس نے وہ شخص, تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے, چوتھے وہ دو لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی, اسی کی خاطر اکٹھے ہوئے اور اسی کی خاطر جدا ہوئے, یعنی اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ. سبحان اللہ, جتنے ہمارے دینی ساتھی ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں, جو مل کر قرآن کے لیے کام کرتے ہیں, الحمدللہ قرآن اور حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. پانچویں, وہ شخص جسے کسی مالدار اور حسن و جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور چھٹا, وہ جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی. سبحان اللہ. اور ساتواں, وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی. سبحان اللہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام خصوصیات کو, یہ تمام جو کوالٹیز بتائی گئی اس حدیث میں, اللہ تعالیٰ وہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے. سبحان اللہ. تو بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو حکام ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں, اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں, یعنی اللہ کی کتاب میں جو اصول بتائے گئے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین بات نازل فرمائی, کیونکہ آپ دیکھیں آیت میں ہی کیا بتایا جا رہا ہے. آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ نعیم یعظکم بہ, کتنی ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے. یقیناً تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی یہ جو بات تمہیں بتائی گئی ہے, پہلی بات ہے امانت اہل امانت کے سپرد کر دو, اور دوسرا عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, انصاف کرو. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی ہیں. ان اللہ نعیم یعظکم بہ, کتنی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہا ہے, کتنی اچھی بات ہے جو تمہیں بتائی جا رہی ہے, یعنی جس پر ایک بہترین سوسائٹی قائم ہو سکتی ہے, بہترین معاشرہ قائم ہو سکتا ہے الحمدللہ. تو پھر کیا سیکھا اتنی ساری باتوں سے, اور کیا سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت لا کر رکھواتا ہے تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس میں خیانت نہ کریں. اسی بنا پر جو پرانے بڑے بوڑھے لوگ ہوا کرتے تھے, ہم نے خود دیکھا تھا کہ جب پڑوس سے سالن آتا ہے, پڑوس سے کچھ بھی ہدیہ آتا تھا یا کوئی رشتہ دار سے کہیں سے ہدیہ آتا تھا, تو ان کے جو پلیٹس ہوتی تھیں یا ان کے جو باؤلس ہوتے تھے, یعنی جو پیالے ہوتے تھے جس میں وہ کچھ بھیجتے تھے گریوی وغیرہ یا کوئی بھی اچھی چیز بنا کر, تو اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جاتا تھا. کہتے کہ نہیں, یہ دوسروں کی امانت ہے, اس کو ایسے ہی رہنے دو, اس کو ویسے ہی واپس لوٹا دیں گے یا کچھ اس میں ڈال کر بھیجیں گے. تو دوسروں کے پلیٹس یا برتن بھی استعمال کرنے سے منع کرتے تھے کہ یہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے. ایک اتنا اچھا واقعہ پتہ چلتا ہے, ایک بہت بڑی کوئی آرگنائزیشن ہے اس کے, کیونکہ پہلے زمانے میں جو حساب کتاب لکھنے کے لیے لوگوں کو منشی کہا جاتا تھا, تو ان کو اس آرگنائزیشن میں ان کو جتنے بھی جو مال وغیرہ آتا تھا بیت المال میں, تو اس پر لکھنے کی ذمہ داری تھی ان کی کہ سارے مال کا حساب رکھیں. تو کہا جاتا کہ ان کو پینسل دی جاتی تھی لکھنے کے لیے, پہلے زمانے میں اتنی پینس بھی ہو سکتا اتنی اویلیبل نہ ہو, تو پینسل سے وہ لکھتے تھے. تو کسی کوئی شخص ان کے پاس وزٹ کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ پینسل سے لکھ رہے ہیں, اور پینسل اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ اس کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہو رہا ہے. تو انہوں نے سامنے آنے والوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے, یعنی آپ یہ پینسل کو پھینک کیوں نہیں دیتے, اتنی چھوٹی رہ گئی ہے, ختم ہونے والی, آپ کی انگلیوں میں پکڑی بھی نہیں جا رہی ہے, تو آپ اس کو پھینک دیجئے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیسے امانت دار لوگ تھے اس زمانے کے. انہوں نے کہا کہ یہ پینسل بیت المال سے ہم کو ملتی ہے, اس کا یہ دینی جو بھی کام ہوتا ہے اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے, ہم خود سے اس میں تصرف نہیں کر سکتے, اور یہ پینسل جب تک آخر تک چلے گی تب تک مجھے اس پر اس کو چلانا اور اس کو یوز کرنا میرے اوپر امانت ہے, حق ہے یہ. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو مجھ سے پوچھ ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے, جب وہ امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے. جبکہ علی رضی اللہ عنہ بیت المال کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے اور چراغ جل رہا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, دو منٹ انتظار کرو. اور اس نے پوچھا اس سے پہلے شخص سے کہ کیا معاملہ ہے, تو اس نے کہا کہ میرا کوئی پرسنل معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر ویٹ کرو. انہوں نے وہ ایک چراغ جو جل رہا تھا اس کو بجھایا اور دوسرا چراغ سلگایا اور کہا کہ اب بتاؤ کیا کہنا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیا کیا, ایک چراغ جل رہا تھا, آپ نے اسے بجھا دیا اور دوسرا چراغ آن کر لیا, یعنی سلگا لیا. اب ہم تو آج کل بٹن ہے تو آن کا ہی لفظ آتا ہے ذہن میں. تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چونکہ یہ جو میں بیت المال کا حساب کر رہا تھا تو یہ بیت المال کا چراغ تھا, اب چونکہ تم مجھ سے کوئی پرسنل بات کرنا چاہ رہے ہو تو بیت المال کا چراغ میں کیوں جلاؤں, مجھ سے پوچھ ہو جائے گی. اور لہٰذا انہوں نے پھر اپنا پرسنل چراغ جلا لیا. سوچے کتنی دور اندیشی اور کتنی دور کی سوچ رکھتے تھے صحابہ اکرام اور ان کے بعد کے آنے والے لوگ بھی ماشاء اللہ. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ تو امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور عدل سے کام لو. جو بھی جب تم کو فیصلہ کرنا تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, صحیح فیصلہ کرو. جو تم حکم لگاتے ہو یا جو فیصلہ کرتے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ تم ڈنڈی مار جاؤ. تو بہرحال لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کریں گے تو کیسا کریں گے؟ عدل کے ساتھ کریں گے, چاہے معاملہ رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو. تو عدل کرنا چاہیے. اور جب آپ گھر کے بڑے ہیں, سمجھے مثال کے طور پر آپ گھر کے بڑے ہیں, آپ کی والدہ آپ کے پاس کوئی ایک معاملہ لے کر آتی ہیں اور آپ کی بھابھی بھی آتی ہیں کوئی معاملہ لے کر, یا صرف والدہ نے کہا بھابھی نے, ہو سکتا ہے کہا بھی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے صرف بھابھی نے کہا والدہ نے کہا نہ ہو. اب آپ کس کا سپورٹ کریں گی؟ نہیں بھائی میری امی ہے, میری امی کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کو ہمیشہ بھابھیوں کا ہی قصور نظر آتا ہے, امیوں کا قصور نہیں نظر آتا. تو اللہ نہ کرے امیوں کا قصور ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ تھوڑی الگ ہوتی ہے, ان کی سوچ الگ ہوتی ہے, پھر ان کا نقطہ نظر بھی تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. تو اس کو لائٹ لینا چاہیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا بڑا بنایا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں, معاملہ آپ کو چاہے وہ بھابھی کا معاملہ ہو, آپ کی نند کا معاملہ ہو, کسی کا بھی معاملہ ہو, ایک طرف آپ کی والدہ ہو, ایک طرف آپ کی بھابھی ہو, اگر صحیح بات ہے تو آپ کو صحیح بات ہی زبان سے نکالنی پڑے گی اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک طرف آپ کا بیٹا ہو, ایک طرف آپ کی بہو ہو, اور غلطی بیٹے کی ہو تو آپ بیٹے کی سائڈ لیں گے پھر بھی, کیونکہ بہت ساری ایسی مائیں ہوتی ہیں نادان قسم کی جو ہمیشہ اپنے بیٹے کی سائڈ لیتی ہیں, بہو کی سائڈ نہیں لیتی, چاہے بہو صحیح ہو تو بھی نہیں لیتی ہیں. تو نہیں, آپ کو عدل سے کام لینا پڑے گا کہ معاملہ چاہے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو, عدل سے کام لیا جائے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 59, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. اے ایمان لانے والو, اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں, پھر اگر کسی بات پر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو, یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. ہم یہاں مختصرا اس کی تشریح کر لیتے ہیں. یعنی ایک تو اوپر کی آیت سے جو بات ہم کو سیکھنے کو ملی کہ یہ میری اور آپ کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب میں جب ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو, تو ہم کو اس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس بھی پھیلانی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے. اس کی ڈیٹیل ان شاء اللہ ہم لوگ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے, لیکن فی الحال یہاں پر ہم تھوڑا سا مختصرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جو رہنما اصول ہیں, ایک تو امانتیں صحیح لوگوں کے سپرد کی جائیں, دوسرا عدل کے ساتھ کام لیا جائے, اور اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہو. تو اسلامی نظام میں اصل متا صرف اللہ تعالیٰ ہے, وہی کائنات کا خالق مالک ہے, لہٰذا ہر طرح کے قانونی اور سیاسی اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ آج کی زبان میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قانونی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. قانون سازی حلت اور حرمت, یعنی کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا ہے, یا اوامر و نواہی ہیں یعنی احکامات ہیں, یا کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے, یہ اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بعض چیزوں میں ایسا ہے کہ اپنے رسول کو بھی شامل نہیں رکھا, جیسے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا, یہ سزا اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کی ہے. تو اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اصل اطاعت کس کی ہے؟ اس کے رسول کی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے. تو اسی بنا پر کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے, لیکن انسانوں کی اطاعت آپ کو شرط کے ساتھ قبول کرنی پڑے گی. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو جو کوئی رسول کی اطاعت کرتے وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کا بھی رد ہے جو رسول اکرم کو کہتے کہ نعوذ باللہ وہ صرف ایک پوسٹ مین تھے اور اپنا خط دے کر، یعنی جس طرح سے پوسٹ مین جاتا ہے اس طرح چلے گئے قرآن دے کر. نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ منکرین حدیث ہے اصل میں، اور یہ سنت کے خلاف لوگ ہیں، کیونکہ ان کے خود ساختہ جو بھی ان کے خود کے فائدے ہیں اس پر زد پڑتی ہے اصل میں احادیث سے، تو یہ احادیث کو ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو رسول کی اطاعت کب ہو سکتی ہے؟ جب رسول کے احکامات کو مانیں گے. تو آپ کی زندگی میں آپ کی ہر حکم کو ماننا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کو فالو کرنا، آپ کی جو صحیح احادیث ہیں اس کو فالو کرنا، یہ رسول کی اطاعت ہوگی. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری ہرگز جائز نہیں ہے، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. پھر جب تم کوئی معاملے میں، کوئی فیصلے میں تم کو مشکل پیش آئے، تو پہلے اس کو قرآن کی طرف لوٹاؤ، پہلے قرآن میں ڈھونڈو گے. جب قرآن میں نہ ملے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھو، سنت میں دیکھو. جب سنت میں بھی نہ ملے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا ہے، صحابہ اکرام کے رائے لے سکتے ہیں یا اجتہاد کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے جو دو مین چیزیں ہیں کہ قرآن اور سنت. تو جب بھی کوئی تنازع پیش آئے، جب بھی کوئی مسائل پیش آ جائے، تو کیا کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب بھی تم باہم آپس میں اختلاف کرو کسی چیز میں، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر ہو تم ایمان رکھتے. تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 59، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو تم اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اصحاب امر کی اپنے میں سے. پھر اگر تم باہم اختلاف کرو کسی چیز میں، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے آخرت کے دن پر، تو یہ بہتر بھی ہے اور بہت اچھا ہے انجام کار کے اعتبار سے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط عائد نہیں. آپ کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہی ہوگا. تو ہم نے یہ اصول بھی پڑھ لیا کہ کسی انسان کی اطاعت جائز ہی نہیں آپ کے لیے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مخلوق کی فرما برداری ہرگز جائز نہیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے، اہل امانت کے ذمے امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے مومنوں کہ تم اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اسی میں کامیابی ہے. اصل میں کسی نے بہت اچھی بات لکھی ہے اس کے بارے میں، ہم اس کو پڑھ کر ختم کریں گے، کہ مسلمانوں کے لیے اصل دین یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو لوگ ان میں سے صاحب حکم و اختیار ہوں ان کی اطاعت کریں. پھر اگر ایسا ہو کہ کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے، یعنی کچھ تنازع پیدا ہو جائے، تو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کریں، اور جو فیصلہ ملے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. اس حکم سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے تمام مذہبی اختلافات کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ انسانوں کے قول اور آرا کی طرف، کہ نہیں بھائی میرے پیر و مرشد، میرے امام، میرے فلاں فلاں عالم، میرے فلاں اسکالر اور بزرگ وہ زیادہ اچھے، میں انہیں کی بات مانوں گی. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے جب بھی کوئی ایسا کچھ معاملہ آ جائے تو، نہ کہ انسانوں کے قول اور رائے کی طرف. اور آج دیکھیں کہ اگر مسلمانوں نے اس حکم قرآنی پر عمل کیا ہوتا، تو آج جتنے بھی جو مذہبی اختلاف ہے اور جو تفرقے ہیں اس سے محفوظ رہتے تھے، جو فرقہ واریت سے محفوظ رہتے تھے، اور پورے مسلمانوں کی ایک، سمجھے، یونٹی ہوتی، ایک جماعت ہوتی، اور آپس میں اس طرح سے وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹ جاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے، اور جو اگر ہمارے صحیح علماء ہیں، صحیح ہمارے عمراء ہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، تو ہم ان کی بھی اطاعت ہم پر پھر لازم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم امانتوں کو صحیح سے ادا کرنے والے بنے، عدل کرنے والے بنے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.